بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیعہ ہی اہل سنت ہیں، شیعہ آڈیوز کی جانب سے اس کتاب کا چیپٹر نمبر 31 اہل سنت والجماعت کے آئمہ اور اقطاب، ان میں سے 9 آئمہ کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ اب صفحہ نمبر 293 پر ہیں، نمبر 10 پر ابو ہریرہ دوسی۔ ابو ہریرہ ان صحابہ میں سے ہیں جو بہت بعد میں مسلمان ہوئے تھے، جیسا کہ ابن سعد نے اپنی طبقات میں ترتیب قائم کی اور ابو ہریرہ کو 9ویں یا 10ویں طبقے میں رکھا ہے۔ یہ ہجرت کے 7ویں سال کے آخر میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تھے، اسی لیے مورخین کہتے ہیں ابو ہریرہ 3 سال سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں رہے۔ بریکٹ میں صحیح بخاری جلد 4 صفحہ 175۔ بعض مورخین کہتے ہیں ابو ہریرہ کو صرف 2 سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہنے کا موقع ملا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ابن حضری کے ساتھ بحرین بھیج دیا تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے وقت وہ بحرین ہی میں تھے۔ ابو ہریرہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو اپنی شجاعت یا جہاد کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں، اور نہ ہی زیرک کو دور اندیش مفکرین سے ان کا تعلق ہے، اور نہ ہی حافظ فقہ میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ قراءت اور لکھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا پیٹ بھرنے کے لیے آئے تھے، جیسا کہ خود انہوں نے اس بات کی تصریح کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سمجھا تھا، چنانچہ انہیں اہل صفا میں داخل کیا۔ اور جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے میں کھانے والی چیزیں آتی تھیں تو آپ انہیں اہل صفا کے پاس بھیج دیتے تھے، اور جیسا کہ ابو ہریرہ خود بیان کرتے ہیں کہ انہیں بہت زیادہ بھوک لگتی تھی، اس لیے وہ صحابہ کے راستے میں کھڑے ہو جاتے تھے، ان سے گفتگو کرتے ہوئے چلے جاتے تھے تاکہ وہ انہیں اپنے گھر لے جائیں اور کھانا کھلائیں۔ لیکن یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث نقل کرنے میں مشہور ہو گیا اور صرف ان کی بیان کی ہوئی احادیث کی تعداد 6000 تک پہنچ گئی۔ میں محققین کی توجہ اس چیز کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں، ایک تو ابو ہریرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت کم رہے، پھر ایسی احادیث اور واقعات بیان کیے جن کے وقوع کے وقت وہ ہرگز موجود نہیں تھے۔ بعض محققین نے خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ امہات المومنین اور اہل بیت علیہ السلام طاہرین کی بیان کردہ احادیث کو جمع کیا ہے، لیکن ان سب کی بیان کی ہوئی احادیث ابو ہریرہ کی بیان کی ہوئی احادیث کا عشر اشیر بھی نہیں ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے باوجود یہ کہ ان میں حضرت علی علیہ السلام بھی شامل ہیں جو کہ 30 سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں۔ بریکٹ کلوز۔ یہیں سے ابو ہریرہ پر انگلیاں اٹھنے لگیں اور انہیں حدیث گھڑنے والا، جھوٹا تدلیس کرنے والا کہا جانے لگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے راوی ہیں جو اسلام میں متہم ہوئے، لیکن اہل سنت والجماعت انہیں راویۃ الاسلام کے لقب سے نوازتے ہیں، بے پناہ ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کے ذریعے احتجاج کرتے ہیں۔ شاید ان میں سے بعض کا عقیدہ ہے کہ ابو ہریرہ علی علیہ السلام سے بڑے عالم تھے، چنانچہ اس سلسلے میں خود ابو ہریرہ کی بیان کرتا ایک حدیث بھی ہے، کہتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی ریدا بچھاؤ، میں نے بچھا دی۔ پھر چلو کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مس کیا اور مجھ سے فرمایا اسے سمیٹ لو، میں نے سمیٹ لی، پھر اس کے بعد میں حدیث نہیں بھولا۔ بریکٹ میں ہے صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 38، کتاب العلم باب حفظ العلم ایزن، جلد 3 صفحہ 2۔ ابو ہریرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت حدیثیں نقل کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک روز عمر ابن خطاب نے انہیں درے سے مارا اور کہا بہت حدیثیں بیان کرنے لگے ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتے ہو۔ واقعہ یوں ہے کہ ابو ہریرہ نے یہ روایت نقل کی کہ خدا نے زمین و آسمان کو 7 روز میں خلق کیا ہے۔ جب عمر کو اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے ابو ہریرہ کو بلایا اور کہا ذرا پھر وہ 7 روز والی حدیث سناؤ۔ انہوں نے شروع کر دی، بس پھر کیا تھا، عمر کا درہ برسنے لگا اور کہا خدا کہتا ہے کہ میں نے 6 روز میں زمین و آسمان پیدا کیے اور تم کہتے ہو کہ 7 روز میں پیدا کیے۔ ابو ہریرہ نے کہا حضور میں نے یہ حدیث کابل اخبار سے سنی تھی۔ عمر نے کہا جب تک تم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور کابل اخبار کی حدیثوں میں تمیز نہیں کر سکتے اس وقت تک حدیث بیان نہ کرنا۔ بریکٹ میں لکھا ہے ملاحظہ فرمائے محمود البوریہ المصر کی ابو ہریرہ، بریکٹ کلوز۔ اسی طرح روایت ہے کہ علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، سب سے زیادہ ابو ہریرہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہے۔ بریکٹ میں شرح ابن ابی الحدید جلد 2 صفحہ 68۔ ایسے ہی ام المومنین عائشہ نے متعدد احادیث کے بارے میں ابو ہریرہ کو جھٹلایا، جبکہ ان کی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیتے تھے۔ ایک مرتبہ عائشہ نے ان کی بیان کردہ حدیث کی تردید کی اور کہا، تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث کب سنی تھی؟ ابو ہریرہ نے کہا، آپ کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مطلب نہیں تھا، آپ تو اپنے سر میں آئینہ اور خضاب کرنے میں مشغول رہتی تھیں۔ لیکن جب عائشہ کو تکذیب پر اصرار ہوا اور انہوں نے اس کو ہوا دی تو مروان بن حکم نے اس میں مداخلت کی اور کہا، اس حدیث کی صحت کو بیان کرو۔ تب ابو ہریرہ نے کہا، میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی بلکہ فضل بن عباس سے سنی تھی۔ بریکٹ میں ہے صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 232۔ باب السائم یذبح جنبہ موتا مالک جلد 1 صفحہ 272۔ خصوصاً اس روایت میں تو انہیں ابن قتیبہ نے بھی متہم کیا ہے اور کہا ہے، ابو ہریرہ نے فضل بن عباس کی موت کے بعد اس حدیث کو ان کی طرف منسوب کیا تھا تاکہ لوگوں کو یہ باور کرا دیں کہ انہوں نے مرحوم سے سنی ہوگی۔ سیرہ اعلام النبلہ ذہبی۔ ابن قتیبہ اپنی کتاب تاویل مختلف الحدیث میں تحریر کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ کہا کرتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے فرمایا، جبکہ وہ حدیث کسی اور سے سنی تھی۔ اسی طرح ذہبی نے اپنی کتاب اعلام النبلہ میں روایت کی ہے کہ یزید ابن ابراہیم نے شعبہ بن حجاج سے سنا کہ وہ کہتا ہے کہ ابو ہریرہ حدیث میں تدلیس کرتے ہیں، اور ابن کثیر کی البدایت والنہایہ میں منقول ہے کہ یزید ابن ہارون نے سنا کہ اس سلسلے میں شعبہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ حدیث میں تدلیس کرتے تھے۔ یہ بھی روایت ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کعب الاحبار کی حدیثوں میں تمیز نہیں کر پاتے تھے۔ ابو جعفر اسکانی کا کہنا ہے، ابو ہریرہ ہمارے علماء کے نزدیک مشکوک ہیں اور اس کے بیان کرتا احادیث مقبول نہیں ہیں۔ بریکٹ میں لکھا ہے شرح ابن ابی الحدید جلد 4 صفحہ 68۔ اور ابو ہریرہ نے اپنی حیات ہی میں صحابہ کے درمیان یہ شہرت حاصل کر لی تھی کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، تدلیس کرتے ہیں اور اکثر گھڑی ہوئی احادیث بیان کرتے ہیں، یہاں تک کہ بعض صحابہ اس سلسلے میں ان کا مذاق اڑاتے تھے اور جو چاہتا تھا ان سے احادیث گھڑوا لیتا تھا۔ روایت ہے کہ قریش میں سے ایک شخص نے نیا جبہ پہنا اور اس پر فخر کرتے ہوئے ابو ہریرہ کے پاس سے گزرا اور ان سے کہا، اے ابو ہریرہ، تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار احادیث سنی ہیں، کیا تم نے میرے اس جبہ کے بارے میں بھی کوئی حدیث سنی ہے؟ ابو ہریرہ نے کہا، میں نے ابو القاسم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، تم سے پہلے ایک شخص تھا جو کہ اپنے لباس پہ فخر کرتا تھا، خدا نے اسے زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک وہ اسی حالت میں رہے گا، قسم خدا کی میں نہیں جانتا، شاید وہ تمہارے خاندان یا جماعت سے تھا۔ البدایت والنہایہ جلد 8 صفحہ 108۔ اور ابو ہریرہ کی روایات میں یہ لوگ کیسے شک نہ کریں جبکہ ان میں تناقض پایا جاتا ہے، ایک حدیث بیان کرتے ہیں پھر اس کی نقیص بیان کرتے ہیں، اور جب لوگ پہلی حدیث کے متعلق ان سے سوال جواب کرتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لیتے ہیں یا حبشی زبان میں بڑبڑانے لگتے ہیں۔ صحیح بخاری جلد 7 صفحہ 21۔ باب الاہامہ۔ اور لوگ انہیں دروغ گوئی اور حدیث گھڑنے والا کیسے نہ کہتے جبکہ انہوں نے خود کہا ہے، میں اپنے ترکش سے حدیث بیان کرتا ہوں اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتا ہوں۔ بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے کہ ابو ہریرہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقہ وہ ہے جو غنی دے اور دینے والا لینے والے سے بہتر ہے۔ پہلے اپنے اہل و عیال کو شکم سیر کرو، عورت کہتی ہے یا مجھے شکم سیر کرو یا طلاق دے دو، غلام کہتا ہے مجھے کھانا کھلاؤ کام لو، اور بیٹا کہتا ہے مجھے مرتے دم تک کھانا کھلاؤ۔ لوگوں نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، تم نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ ابو ہریرہ نے کہا، نہیں، یہ اپنی جیب سے بیان کی ہے۔ صحیح بخاری جلد 6 صفحہ 190۔ باب وجوب النفقہ الاہل والعیال بریکٹ کلوز۔ ملاحظہ فرمائیے، ابو ہریرہ حدیث کی ابتدا کس طرح کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگوں نے استفسار کیا تو مجبوراً اعتراف کیا، وہ ابو ہریرہ کی جیب سے ہے۔ یہ جھوٹ اور داستانوں سے لبریز جیب ابو ہریرہ کو مبارک ہو۔ واضح رہے، ابو ہریرہ کو معاویہ اور بنی امیہ کے زمانے میں فروغ ملا، وہ حدیثوں سے عزت و اموال اور جاہ و عظمت کما رہے تھے، اسی لیے معاویہ نے انہیں مدینہ منورہ کا گورنر مقرر کیا تھا اور ان کے لیے عقیق کا قصر بنایا تھا اور اس شریف عورت سے ان کی شادی کرائی تھی جس کے ابو ہریرہ غلام تھے۔ ابو ہریرہ معاویہ کا مقرب وزیر تھا، اس بنا پر نہیں کہ ان کا کوئی فضل و شرف تھا یا وہ عالم تھے، بلکہ معاویہ کو ان کے پاس ایسی حدیثیں ملی تھیں جن کی اسے ضرورت تھی اور ان کی نشر و اشاعت معاویہ کے لیے مفید تھی۔ جبکہ صحابہ علی علیہ السلام پر لعنت کرنے کے سلسلے میں عذر کرتے تھے اور اسے برا فعل سمجھتے تھے، تو اس وقت ابو ہریرہ گھر میں بیٹھ کر علی علیہ السلام پر سب و شتم کرتا تھا اور شیعوں کے درمیان بھی اس سے نہیں چوکتا تھا۔ ابن ابی الحدید نے روایت کی ہے کہ جب ابو ہریرہ عام الجماعت میں معاویہ کے ساتھ عراق آیا تو مسجد میں گیا، جب اس نے اپنے استقبال کرنے والوں کی کثرت دیکھی تو دو زانو بیٹھ کر پھر اپنے سر پر مار کر کہا، اے عراق والوں، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہوں اور خود کو آگ میں جلاتا ہوں؟ قسم خدا کی میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حرم ہوتا ہے اور میرا حرم عبر سے شور کے درمیان مدینہ ہے، بس جس نے بھی اس میں کوئی حادثہ کیا اس پر خدا اور اس کے ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس میں علی علیہ السلام نے حادثہ کیا ہے۔ جب معاویہ کوئی خبر ملی تو اس نے ابو ہریرہ کو انعام و کرام سے نوازا اور مدینہ کا گورنر مقرر کیا۔ بریکٹ میں ہے شرح ابن ابی الحدید جلد 4 صفحہ 67۔ دلیل کے طور پر ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ معاویہ کی طرف سے مدینہ کا گورنر تھا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ آزاد محققین ہر اس شخص کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے جس کو خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن اور ولی خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عدو گورنر بنائے گا۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ابو ہریرہ اس بلند مقام پر ایسے ہی فائز نہیں ہوا، اور اسے اسلام کے دارالحکومت مدینہ کی گورنری ایسے ہی نہیں مل گئی تھی، بلکہ اس کے لیے معاویہ اور بنی امیہ کے حکام کی خدمت کی تھی۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو حالات بدل دیتی ہے۔ جب ابو ہریرہ مدینہ آیا تھا تو اس وقت اس کے پاس شرم گاہوں کو چھپانے کے لیے فقط ایک اونی چادر تھی اور زندگی گزارنے کے لیے بھیک مانگتا تھا۔ جب ایسا شخص اچانک مدینہ منورہ کا گورنر بن جائے اور اسے ایک عدم عقیق کے محل میں رہائش مل جائے اور اس کے پاس اموال و خدمتگار اور غلاموں کی بہتات ہو جائے اور کوئی اس سے بغیر اجازت بات نہ کرے، یہ سب کچھ ان کے کشکول کی برکت تھی۔ آپ کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، آپ آج بھی وہی حالت دیکھتے ہیں، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ آج بھی ایسے گمنام اور جاہل لوگ ہیں جنہوں نے حاکموں کا تقرب حاصل کیا، کسی پارٹی سے منسلک ہوئے تو وہ باروب حاکم و سردار بن گئے۔ دنیا ان کے اشارے پر ناچتی ہے اور ٹھہرتی ہے، وہ سیر و سیاحت کرتے ہیں، ان کے قبضے میں بے حساب مال رہتا ہے، ایک سے ایک کار ان کے استعمال میں رہتی ہے، ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو بازاروں میں نہیں ملتی۔ ان تمام باتوں کے باوجود وہ حسن کلام سے عاری ہوتے ہیں، بلاغت سے تو ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا، وہ پیٹ کے علاوہ زندگی کا مفہوم ہی نہیں سمجھتے۔ ابو ہریرہ کی طرح ان کے پاس بھی جیب ہے، اگرچہ دونوں میں فرق ہے لیکن مقصد دونوں کا ایک ہی ہے، یعنی حاکم کو خوش رکھنا اور اس کی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے اس کی ترویج کرنا اور اس کے دشمنوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنا۔ ابو ہریرہ عثمان بن عفان ہی کے زمانے سے امویوں کو دوست رکھتے تھے اور انہیں محبوب سمجھتے تھے، بس عثمان کے بارے میں ان کی رائے مہاجرین و انصار میں سے تمام صحابہ کے خلاف تھی۔ وہ ان صحابہ کو کافر کہتے تھے جو قتل عثمان میں شریک تھے اور ان کی عداوت پر متفق تھے۔ بے شک انہوں نے علی علیہ السلام ابن ابی طالب پر قتل عثمان کی تہمت لگائی تھی، اور مسجد کوفہ میں جو حدیث ابو ہریرہ نے بیان کی تھی کہ علی علیہ السلام نے مدینہ میں حادثہ کیا اور ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، جیسا کہ حدیث سے آشکار ہے۔ اس لیے ابن سعد اپنی طبقات میں تحریر کرتے ہیں کہ جب سن 9 ہجری میں ابو ہریرہ کا انتقال ہوا تو عثمان کے بیٹے ان کا جنازہ لے کر بقیع تک پہنچے، کیونکہ عثمان کے متعلق ابو ہریرہ کے نظریے کا بھرم رکھنا تھا۔ طبقات ابن سعد جلد 2 صفحہ 67۔ بے شک خدا کی مخلوق کے مختلف حالات ہوتے ہیں، قریش کے سردار عثمان بن عفان مسلمانوں کے خلیفہ، جن کو اہل سنت والجماعت ذوالنورین کہتے ہیں، جن سے ملائکہ کو شرم آتی ہے، وہ بھیڑ کی طرح ذبح کیے جاتے ہیں، قتل سے موت واقع ہو جاتی ہے، نہ غسل دیا جاتا ہے نہ کفن، یہاں تک کہ 3 روز تک دفن بھی نہیں ہونے دیا جاتا، اور پھر یہودیوں کے قبرستان میں دفن کیے جاتے ہیں، اور ابو ہریرہ عزت کی موت مرتے ہیں، جبکہ وہ گمنام تھے، کوئی ان کے قوم و قبیلے سے بھی واقف نہیں تھا اور قریش سے ان کی کوئی قربت نہ تھی۔ ان کا جنازہ عہد معاویہ کے حکام خلیفہ سابق کی اولاد اٹھاتی ہے اور بقی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن کرتے ہیں۔ ابھی آپ ہمارے ساتھ ابو ہریرہ کا جائزہ لیں تاکہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ان کے موقف سے آشنا ہو جائیں۔ بخاری نے صحیح میں ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں یاد کی تھیں، ایک تو میں نے نشر کر دی، لیکن اگر دوسری کو بیان کرتا تو میرے حلقوم پر تلوار چل جاتی۔ بریکٹ میں صحیح بخاری جلد ایک صفحہ 38، باب حفظ العلم، بریکٹ کلوز۔ گزشتہ صفحات میں ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ ابو بکر و عمر نے لکھی ہوئی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتش کر دیا تھا اور محدثین کو نقل کرنے سے منع کر دیا تھا۔ ابو ہریرہ ایسی چیز کو بیان کر رہے ہیں جو مخفی تھی، اور اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ وہی بیان کر رہے ہیں جس کی خلفاء اجازت دیتے ہیں۔ اس بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابو ہریرہ کے پاس دو کیسے تھے، ایک انہیں بیان کرنے پر ابھارتا تھا، چنانچہ ایک انہوں نے بیان کر دی، یعنی ایک حدیث ہم سے بیان کر دیو جس میں حاکموں کی مصلحت تھی، اسے مخفی رکھا، لیکن جو دوسری حدیث ابو ہریرہ نے مخفی رکھی اور اپنا گلا کٹ جانے کے خوف سے بیان نہیں کی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث۔ اگر ابو ہریرہ سقہ ہوتے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی حدیثوں کو نہ چھپاتے اور اوہام و جھوٹ کو ظالموں کی تائید میں بیان نہ کرتے، جبکہ وہ جانتے تھے کہ بیانات کو چھپانے والے پر خدا لعنت کرتا ہے۔ بخاری نے خود ابو ہریرہ ہی کا قول نقل کیا ہے، کہتے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ ابو ہریرہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہے، اگر قرآن میں دو آیتیں نہ ہوتیں تو میں ایک بھی حدیث بیان نہ کرتا۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، ترجمہ بیان کر رہی ہوں، بے شک جو لوگ ہمارے نازل کیے ہوئے واضح بیانات اور ہدایات انورٹڈ کوماس میں ہیں ہمارے بیان کر دینے کے بعد بھی انورٹڈ کوماس کلوز کو چھپاتے ہیں، ان پر اللہ لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ اور ہمارے مہاجرین بھائی تو بازاروں میں خرید و فروخت میں مشغول رہتے تھے، اور انصار برادران اپنے مالی امور میں لگے رہتے تھے، اور ابو ہریرہ نے اپنا پیٹ بھرنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا اپنے لیے لازم کر لیا تھا، چنانچہ وہ اس وقت حاضر رہتے تھے جب وہ بریکٹ میں ہیں مہاجرین و انصار حاضر نہیں ہوتے تھے، اور وہ اس چیز کو حفظ کرتے تھے جس کو دوسرے حفظ نہیں کرتے تھے۔ بریکٹ میں ہے صحیح بخاری جلد ایک صفحہ 37، باب حفظ العلم۔ بس ابو ہریرہ کیسے کہتے ہیں کہ اگر قرآن میں دو آیتیں نہ ہوتیں تو میں ایک بھی حدیث بیان نہ کرتا، جبکہ خود ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دو چیزیں سنی تھیں، ان میں سے ایک بیان کر دی ہے اور دوسری کو مخفی رکھے ہوئے ہوں، اگر اسے بیان کر دوں تو میرا سر قلم کر دیا جائے۔ کیا اس سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ابو ہریرہ نے حق چھپایا ہے، جبکہ کتاب خدا میں حق چھپانے والے کی مذمت میں دو آیتیں موجود ہیں، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے لیے یہ فرمایا تھا کہ تم اپنے اہل کی طرف پلٹ جاؤ اور انہیں سکھاؤ، تعلیم دو، بریکٹ میں ہے صحیح بخاری جلد ایک صفحہ 30، نیز فرمایا اکثر پہنچانے والے سننے والے سے زیادہ محفوظ رکھتے ہیں۔ بخاری نے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد القیس کے وفد کو ایمان اور علم کی حفاظت پر ابھارا اور کہا اپنے بعد والوں کو اس کی خبر دینا، صحیح بخاری جلد 3 صفحہ 30۔ کیا ہمیں اور دیگر محققین کو یہ سوال کرنے کا حق ہے کہ ایک صحابی کو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کے سلسلے میں قتل کیوں کیا جاتا ہے، اور اس کے گلے پر تلوار کیوں رکھی جاتی ہے؟ ضروری ہے کہ اس حدیث میں کوئی ایسا راز پوشیدہ ہے جس کے فاش ہونے کو صحابہ دوست نہیں رکھتے ہوں گے، اور ہم اپنی کتاب فاسألوا اہل ذکر میں اس راز کی طرف اشارہ کر چکے ہیں، اور وہ راز حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے لیے نص ہے۔ اور پھر ابو ہریرہ پر ملامت کیوں نہیں کی جا سکتی جبکہ ان کی قدر و قیمت معلوم ہو چکی ہے، اور وہ خود اپنے متعلق کہہ چکے ہیں کہ جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپائے گا اس پر خدا اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، لیکن ملامت کے مستحق اہل سنت والجماعت ہیں جو ابو ہریرہ کو راوی سنت کہتے ہیں، جبکہ ابو ہریرہ کو اس بات کا اعتراف ہے کہ انہوں نے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپایا، وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ انہوں نے حدیث میں تدلیس کی ہے اور جھوٹی حدیث بیان کی، وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر لوگوں کی حدیثوں میں تمیز نہیں کر پاتے۔ یہ سب حدیثیں اور اعترافات صحیح ہیں جو کہ صحیح بخاری اور دیگر صحائے اہل سنت میں منقول ہیں۔ اہل سنت اس شخص سے کیسے مطمئن ہو گئے جس کی عدالت کو حضرت علی علیہ السلام بن ابی طالب نے مخدوش قرار دیا اور اسے جھوٹا بتایا اور فرمایا वो यानी ब्रैकेट में लिखा है अबू हुरैरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधता है। इस तरह उमर बिन खत्ताब ने भी इस पर तोहमत लगाई और मारा और शहर बदर करने की धमकी दी। इसे आयशा ने भी मतऊन किया और मुतअद्दिद बार झूठलाया। मुतअद्दिद बार सहाबा ने इसकी तकजीब की और इसकी मुतनाकिस हदीसों को रद्द किया। चुनाचा एक मरतबा तो अबू हुरैरा ने इसका एतराफ़ किया और दूसरी मरतबा हबशी ज़बान में बड़बड़ाने लगे। बहुत से उलमाए इस्लाम ने भी इसको मतऊन किया है और इस पर झूठ और तदलीस और माविया के दस्तरखान और चांदी सोने का हरीस बताया है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद अबू हुरैरा कैसे रावी इस्लाम बन गए और मुसलमान इनसे दीनी अहकाम कैसे लेते हैं? बाज़ उलमा मुहक्किकीन ने तायद की है कि अबू हुरैरा ही ने इस्लाम में यहूदियों के अकायद दाखिल किए हैं और इसराइलियात को इस्लाम में शामिल कर दिया है, जिनसे हदीस की किताबें भरी पड़ी हैं। या काबुल अहबार यहूदी ने अबू हुरैरा के ज़रिए ऐसा किया है, इसीलिए तो ऐसी रवायात ब्रैकेट में लिखा है मुसलमानों की ब्रैकेट क्लोज किताबों में आ गई हैं, जिनसे खुदा का मुजस्सिम होना और हुलूल करना मालूम होता है। और अम्बिया अलैहिस्सलाम के बारे में जितने भी मुनकिर अकवाल हैं वो सब अबू हुरैरा के बयान किए हुए हैं। क्या अहले सुन्नत वल जमात अपने रास्ते से हट सकते हैं ताकि वो इस शख्स से वाकिफ़ हो सकें जिनसे उन्होंने सुन्नत ली? और जब वो हमसे सवाल करेंगे तो हम कहेंगे बाबे मदीनतुल इल्म और इनकी ज़ुर्रियत से होने वाले आइम्मा अलैहिस्सलाम के दरवाज़े पर आओ, वही सुन्नत की हिफाजत करने वाले उम्मत के लिए बाईस अमान, सफ़ीनतुन निजात, आइम्मा हुदा, मसाबिहुद दुजा, उरवतुल वुस्का और हबलुल्लाह हैं।